مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چودہ سو چوالیس ہجری کے محرم شریف کی 29ویں رات ہے 29th night. اس مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 29، مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب ابھی بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری ہے. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بھائی شاہ کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں محمد اشرف اتاری عرض ہے کہ کیا ہم گھر میں مور پال سکتے ہیں؟ بعض لوگ اسے جو ہے وہ منع فرماتے ہیں، اس کے بارے میں اگر کوئی مدنی پھول مل جائے.
مور پالنا یہ بالکل جائز ہے، حلال پرندہ ہے، جی ہاں اس کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے، حلال ہے. جب بھی کوئی جانور پالیں تو اس کو اس کی جو بھی غذا ہے پانی ہے اس میں اس کو تنگی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ بے زبان ہے، یہ کس کو مطلب فریاد کرے گا. اس لیے وہ بار بار اس کو غذا پانی جو یعنی اس کے ریکوائرمنٹس ہیں یہ پوری کرنی ہوگی، سردی گرمی کے حساب سے اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہوگا، دشمن سے بھی حفاظت کرنی ہوگی، کوئی اس کو جانور پھاڑ نہ کھائے، حملہ نہ کر دے. یہ تو خیر احتیاط کرتے ہی ہوں گے کہ خرچہ ہوا ہے، لیکن شاید کھانے پینے وغیرہ میں کوتاہی ہو جاتی ہو، اس کو کھلانا پلانا بھی پورا پورا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
منگل کو کپڑے کاٹنا کیوں منع ہے؟
اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، ملفوظات اعلی حضرت، کہ منگل کا جو کپڑا قطع ہوگا، جس کی کٹنگ ہوگی، کٹے گا، وہ یا تو جل جائے گا یا ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا. البتہ یہ کہ منگل کو کپڑا کاٹنا گناہ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، بہرحال یہ اس کا نقصان یہ لکھا ہے، یہ اس کا امکان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
زمانم محمد ضیاء اللہ دے زما دا امیر اہل سنت نادا سوال دے، چھ پہ بعضی وقت کی پہ یو اجتماع یا پہ یو محفل کی پہ سخبرہ باندے پہ تیرے شوی زندگی پہ زرکی دا افسوس راشی، وز دا انسان خپل ځان تقوادار او فریضگار جوڑول غواڑی، نو دا انسان با د څه کارونه شروع کوي؟ د دا نه پوهیږي چې د څه کارونه شروع کړي چې دای تقوادار او پرهیزګار جوړ شي.
الله الله ماشاءالله. انہوں نے یہ کہا کہ کبھی محفل میں یا اجتماع میں بیان سن کر احساس ہوتا ہے اپنی پچھلی زندگی جو غفلت میں گزری، گناہوں میں بسر ہوئی، اور یہ چاہتا ہے کہ اب نیکیوں کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزرے. یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ طریقہ ہو؟ تو ظاہر ہے کہ انسان مطلب یہ کہ جو مسلمان ہے اس کو تو مطلب اس سے ہی شریعت کے احکام پر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرے، رمضان شریف کے روزے رکھے، فرائض کی اور واجبات کی پابندی کرے، جو فرض ہیں جو واجب ہیں ان پر عمل کرے، حلال حرام کا خیال رکھے کہ حرام روزی کے قریب نہ جائے، حلال روزگار ہی اپنائے، پھر یہ کہ اپنی صحبت جو ہے وہ اچھی رکھے، پہلے جو صحبت تھی اہل غفلت کی یا گناہوں بری صحبت تھی، جیسے کہ آج کل تقریباً صحبتیں ایسی ہیں دوستوں کی اسی طرح کی ہوتی ہیں، گپے مارنا، گالیاں نکالنا، غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کے خلاف بولنا، وہ کچھ نہ کچھ مطلب یہ کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو اکثر مطلب یہ کہ بس وہ شریعت کے دائرے میں یہ ہوتے نہیں ہیں، تو ایسوں کی صحبت تو بدلنا بہت ضروری ہے، ورنہ تقویٰ آپ بولو کہ آپ کو مطلب بری صحبت میں رہ کر تقویٰ بھی آپ کا سلامت رہے گا تو یہ بھول جائے، اس کو ایسا نہیں ہو سکے گا، تو اس لیے آپ کو بالکل یہ لگے وہ اچھی صحبت عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، دل اگر مضبوط ہے، نیت سچی ہے تو انشاءاللہ ضرور مدد ہوگی. اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی. صدر الافاضل حضرت مفتی نعیم الدین مرار آبادی رحمت اللہ علیہ نے یہ بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے تین چیزیں درکار ہیں. ایک تو طالب آخرت ہونا، یعنی آخرت کی بہتری چاہنا، یعنی نیت نیک اچھی نیت ہو. دوسرے سعی، یعنی عمل کو باہتمام اس کے حقوق کے ساتھ کرنا، یعنی اس کے لیے پوری کوشش کرنا، زور لگا دینا کہ مجھے یہ عمل جو ہے یہ اس کے تمام حقوق جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، اس کے مستحبات ہیں، تو ان کے ساتھ مجھے پورا جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ میرا عمل ہر طرح سے مطلب درست ہو. تیسری ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، ادھر ایمان کے بغیر تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں ہے، کوئی عمل مقبول ہی نہیں، ایمان شرط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت دی بارگاہ وچ میرا سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے پریشانیاں ہوں یا بچیاں وغیرہ تو تنگ ہو کے ایک یا کہ یا اللہ یا اے بیماریاں پریشانیاں ختم کر دے، اگر نہیں کر سکتا تو میں نے موت دے دے، ایسا کہنے والے تے کی حکم ہے؟
ایسا نہیں کر سکتا، پھر سے مراد اللہ پاک کو بے بس سمجھتا ہے، عاجز سمجھتا ہے کہ اللہ پاک بیماریاں دور نہیں کر سکتا. وہ تو ظاہر سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایسا کہنے والا مسلمان رہ نہیں سکے گا، تو کافر ہو گیا. بہرحال یہ کہ یہ جملہ ہے تو سخت، اگر یہی مانا ہے کہ اللہ پاک کو یہ بے بس عاجز سمجھتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا دور بیماریاں، تب تو یہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگر یہ کہنے والے کا مطلب یہ ہے، ظاہری الفاظ اسی طرح مطلب لگ رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. سیدی امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سفارش کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیا قطار میں لگے بغیر اس ادارے کے ملازم کی سفارش کے ذریعے اپنے کام کروا سکتے ہیں؟ کیا ایسی صورت میں ان لوگوں کی حق تلفی تو نہیں ہوگی جو پہلے سے لائن میں لگے ہوئے ہیں؟
اس کی کئی صورتیں سمجھ میں آتی ہیں سفارش کی. بعض سفارشیں تو بالکل جائز اور کار ثواب ہوتی ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مسجد نبوی شریف میں معتکف تھے، اعتکاف سے تھے. ایک غمگین شخص آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، وجہ غم یعنی غم کا سبب پوچھنے پر اس نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے لخت جگر، فلاں کا میرے ذمہ کچھ حق ہے، میں اس کا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش کروں؟ اس نے عرض کی جس طرح آپ بہتر سمجھیں. یہ سن کر حضرت ابن عباس فوراً مسجد نبوی سے باہر نکل آئے. یہ دیکھ کر وہ شخص عرض گزار ہوا، علی جا کیا آپ اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا نا اعتکاف نہیں بھولا. پھر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار نور بار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشک بار ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی نہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دے گا. ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگا. یہ دیکھا آپ نے، حاجت مسلمان کی پوری کرنا، کسی دکھیارے کی مدد کرنا، یہ کتنا مطلب ہے کہ اجر و ثواب کا کام ہے. سفارش، یوں سفارش اچھی بھی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، ہر طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں، تو یوں یہ بھی ایک سفارش تھی. اور سب سے عظیم الشان سفارش تو انشاءاللہ قیامت کے دن پائیں گے ہم، شفاعت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، اور کام بھی انہیں کی شفاعت سے بنے گا، باقی اپنا تو سارا معاملہ جیسے بھی ہے. من آنم کے من دانم، میں جانتا ہوں جیسا ہوں. سب یہی مطلب ظاہر سمجھیں کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے. شفاعت، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے. مرزا صاحب کا شعر ہے، ایک انڈیا کے شاعر ہوئے. شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. یوں یعنی سفارش کی کئی صورتیں، بعض سفارش ہیں ناجائز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ کسی وہ چوری کے الزام میں کوئی پکڑا گیا، بارگاہ رسالت میں سفارش پیش کی گئی، اس کی چوری ثابت تھی، تو کچھ اس طرح فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، مجھے ہمت نہیں ہوتی وہ الفاظ ارشاد جو فرمائے تھے وہ بولنے کی، کہ اس کی جگہ اگر فلاں ہوتا یا ہوتی تو میں اس کے بھی سزا کا حکم سناتا، اس کے لیے بھی. یہ میں نے بند الفاظ میں عرض کیا. تو یہ کہ جو ناجائز سفارش ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی. اچھا، اب وہ بعض بیچ کی سفارشیں ہوتی ہیں کہ جو مطلب ہے اس طرح کے کوئی سفارش کر دے تو بیچارے کا کام ہو جائے گا، لیکن بیچ کی بھی نہیں، یہ ثواب والی سفارش، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ابھی ہم نے وہ روایت سنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
لیٹ کر وظیفہ پڑھنا کیسا؟
پاؤں سمیٹ کر، لیٹے لیٹے پاؤں سمیٹ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیٹے یعنی پاؤں لمبے کر کے پڑھنا، کوئی بھی درود شریف یا کلمہ یا جو بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ جاب میں اگر پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ جاب میں پروموشن مل جائے.
خصوصاً جمعے کو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو مسلسل پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، بیچ میں اول آخر بیچ میں درود پاک بھی پڑھ لے. جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے وہ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے، جائز ضرورت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ پوری ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال آیا تھا کہ کیا خالو سے پردہ ہے؟
جی
بعض خواتین سر پر دوپٹہ لیے بغیر وضو کرتی ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟
اگر کسی نامحرم کی نظر نہیں پڑتی، کوئی سی یعنی بے پردگی کی صورت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ دوپٹہ بھی آج کل جس طرح کا ہوتا ہے اس وجہ سے کون سا پردہ ہوتا ہے؟ نامحرم کے سامنے اگر کوئی وضو کی نوبت آتی ہے تو پھر تو اپنا پورا ہی وجود ایسا چھپا ہوا ہو کہ بالکل اس میں بے پردگی کسی طرح سے بھی نہ ہو، یہاں تک کہ بال بھی نامحرم نہ دیکھ پائے، یہ احتیاطیں کرنی ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک اور سوال عرض ہے کہ اپنے اندر سے ڈر اور خوف کیسے ختم کیا جا سکتا ہے
یا کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ دونوں ہی صورتیں، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا ڈر، اللہ کرے ہمارے دل میں کر جائے گھر کہ ہم مطلب جو اتنے سارے گناہوں میں پڑے ہوئے نا، یہ اگر اللہ پاک کا خوف ہم کو صحیح معنوں میں نصیب ہو جائے تو ہم نیک بن سکتے ہیں، سدھر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ خوف، ٹھیک ہے نا، دوسرا یہ کہ بے جا خوف، وہم والا خوف، مار دے گا، حملہ کر دے گا، چھین لے گا، کچھ کر دے گا، کچھ کر دے گا، اس موقع پر جب یعنی کہ ڈر لگے نا تو یا رؤوف یا رؤوف یا رؤوف تب ورد شروع کر دے، اللہ کرے گا تو سکون ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
گناہوں سے نفرت ہو جائے،
آمین،
کوئی وظیفہ اور حل ارشاد فرمائے۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا خبیر ہو یا خبیر ہو یا خبیر ہو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم گناہوں سے نفرت ہوگی، نیکیوں سے پیار بڑھے گا۔
یہ جو کہتے ہیں کہ حل ارشاد فرمائے، اب یہ جیسے ہم حل تو ڈھونڈتے ہیں لیکن کوئی ایسے اسباب بھی ہیں کہ خود ہی اگر ہم کیچڑ میں چلنا شروع کریں، دلدل میں اتر جائیں اور کہیں کہ کپڑے بھی صاف ہو جائیں، تو یہ جو حل پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ اگر
ظاہر ہے وہ سچی توبہ کرنی ہوگی، یوں تو پھر اب گہرائی میں جائیں تو بہت کچھ اس میں توبہ تلافی وغیرہ، مطلب تو خود یعنی کہ یہ حقیقت ہے کہ کیچڑ میں ہوگا وہ کیسے بچے گا۔ ایک بار کسی وزیر سے میری بات چیت ہوئی تھی تو اسی طرح کی کوئی گفتگو چلی ہوگی، تو میں نے کہا یار اب آپ جس فیلڈ میں جس لائن میں ہیں، لائنیں ہوتی ہیں بہرحال، تو اب وہ گٹر کے پانی میں ڈبکیاں کھاتا رہے، بولے میں کپڑے پر کوئی داغ دبا اور نجاست کچھ بھی نہ ہے تو میرے پاس اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح ظاہر ہے کہ جب ظلم و ستم کی آندھیاں چلائے گا یا ظلم و ستم کی آندھیاں چلانے والوں کا حصہ ہوگا، اب وہ بولے کہ میں پرہیزگار بن جاؤں، میں مجھے تقویٰ مل جائے، اور کہاں سے ہوگا، کچھ پانے کے لیے کھونا پڑے گا، یا اس کو سنبھالو جس پر ہو اور جہنم کا روٹ موجود، اگر نہیں جنت کا روٹ چاہیے وایا مدینہ تو یہ سارا روٹ تبدیل کرنا پڑے گا، بالکل ریورس گیئر مارنا پڑے گا، تو یہ کوشش تو کرنی ہی پڑے گی، خالی وہ ایک ورد کرنے سے ہی، پھر یہ ورد بھی کون کرے گا، خالی وہ پوچھنا ہوتا ہے، کرنا کس نے ہوتا ہے، ورنہ گناہوں سے بچنا یہ عام طور پہ جو تھوڑا بھی شعور ہے مسلمان کو اس کو پتا ہے کہ گناہوں سے کس طرح بچتے ہیں۔ اب جی چاہتا ہے کہ میں چرا لوں، کسی کا جی چاہتا ہے میں چرا لوں، کیا اس کو نہیں پتا کہ ہر ایک اندر سے سمجھتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، جب تو چھپ کے کر رہا ہوں، میں چرا رہا ہوں، چوری وہی ہوتی ہے نا کہ جو کوئی اپنا مال بحفاظت رکھا ہو اس نے اور یہ چھپ کر اس کو ناحق لے لے، یہ چوری کی ڈیفینیشن، یہ چوری ہے۔ ڈکیتی اور ہوتی ہے، ڈکیتی تو کھلے عام وہ چھینی جاتی ہے چیز، تو اب یہ کہ ڈاکو بھی سمجھتا ہوتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب میں کر جو رہا ہوں یہ غلط، یہ بھلے جس سے چھین رہا اس سے اگرچہ نہیں ڈر رہا لیکن اس کو یوں تو کہ پیچھے میں پولیس میری کھوپڑی کا نشانہ نہ باندھ دے، اب باندھ بھی دیتی ہے بعضوں کا، سمجھتے ہوتے کہ ہم کر غلط رہے، لنک کر رہے ہوتے ہیں، رشوت والا نہیں سمجھتا ہوتا کہ میں رشوت لے کر غلط کر رہا ہوں، گالی بکنے والا کیا نہیں سمجھتا ہوگا، وہ یہ سمجھتا ہوگا میں تو ذکر کر رہا ہوں، سمجھتا ہوں میں گالی دے رہا ہوں، وہ یہ ہے تو غلط بات غلط کام، تو یوں مطلب بہت سارے کام ایسے کہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں لیکن بس یہ کر رہے ہوتے ہیں. بے نمازی یوں تھوڑی اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ کوئی نیکی اور بھلائی کا کام ہے. اس کو آپ بولو بھی تو بولے گا ہاں یار دعا کرو میں بھی نمازی بن جاؤں. اس کا مطلب یہ برا سمجھتا ہے بے نمازی ہونا. تو یوں پوری کوشش کرے اپنے آپ کو نیکیوں کی طرف ڈھالنے کی, جو دنیا سے چلے گئے ان کا تصور باندھے. آپ تھوڑی کوشش کریں گے نا تو آپ کے سامنے سے پھوپھا کرنے والے, کر و فر والے, اڑی کرنے والے, اکڑ باز چہرے شاید آ جائیں گے جو آج مٹی تلے سو گئے. پھر غور کریں گے ان پہ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت. اس طرح مطلب یہ کہ اگر سوچے بندہ تو اپنا سوچے, جیسا ہم جیسا بوڑھا آدمی ہے اس کو سوچنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا. بچپن کی بھی کچھ باتیں یاد ہوتی ہیں, جوانی کے بھی کچھ انداز یاد ہوتے ہیں کہ کیا انداز تھے, اور ادھیڑ عمر میں بھی پھر بھی غنیمت تھے فزیکلی. اب تو کوئی ادر آپشن نہیں ہے سوائے موت کے اور قبر کے. تو یہ آدمی غور کرے نا تو بہت سارے گناہوں سے اس کی بچت ہو سکتی ہے. معاملہ بڑا نازک ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ان جو ذرہ برابر بنائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کو دیکھے گا. کیونکہ گناہ بھلایا نہیں جائے گا, نیکی پرانی نہیں ہوگی. کاش اتنا ہی ذہن بن جائے کہ گناہ کی لذت بعض گناہوں میں ہوتی ہے نا, تو گناہ کی لذت ختم ہو جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا عذاب. نیکی پر جو محنت مشقت ہوتی ہے بعض اوقات ہم سستی کر جاتے ہیں, لیکن یہ محنت مشقت جو ہوئی نیکی پر یہ بہرحال ختم ہی ہو جائے گی, ظاہر ہے یہ ختم ہو جائے گی, نیکی باقی رہ جائے گی. اور اس کی قدر قیامت میں اس وقت ہوگی جب ایک نیکی اگر کم پڑ گئی تو نہ ماں دے گی نہ باپ دے گا ایک نیکی مانگنے جاؤ گے, نہ بیٹا دے گا نہ بیٹی. ہر ایک بولے گا کہ آج مجھے نیکی کی ضرورت تم سے زیادہ ہے. تو اس طرح اگر بندہ ذہن بناتا رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچنے کی صورت بنے اس کی اور نیک بنے. کوشش کرے اچھا اچھا سوچے مگر اچھی صحبت میں بھی رہے. دعوت اسلامی کے دینی مدنی قافلوں میں سفر کریں آپ. نیک اعمال کا رسالہ جو مکتبۃ المدینہ پر ہے یا ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو دیکھ لیں اور اس کے مطابق عمل کریں. اس کے اپنے اعمال کا جائزہ روزانہ لے کر کے خانے پر کریں. اللہ کرے گا تو اخلاص ہوا آپ کے پاس تو آپ متقی پرہیزگار بن جائیں گے اور گناہوں سے جان چھوٹے گی انشاءاللہ الکریم. بس کوشش ہونی چاہیے. السعی منی والاتمام من اللہ. محاورہ ہے کہ میری طرف سے کوشش ہوگی پورا اللہ کرے گا. جب ہم انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے تو منزل تبھی ملے گی نا. کوشش ہی نہیں کریں گے. درخت کے نیچے ہیں پھل, بڑا خوبصورت رسیلا پھل لٹک رہا ہے, منہ میں پانی آ رہا ہے کہ یہ بس میرے کھانے کو مل جائے, بس میرے منہ میں ہاں آ جائے کسی طرح. آپ لاکھ منہ پھاڑ کے اب کھڑے رہے, پھل نہیں آئے گا آپ کے منہ میں. اس کو پانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا. اس پھل کو جب بھی آپ کے پھل ہاتھ لگے گا اور آپ اس کو کھا سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
حج عمرہ کی ادائیگی کے بعد گھر واپسی پر احرام کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا بطور تولیہ یا چیزوں کو صاف وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟
اللہ اکبر. اصل اگر عشق و ادب کی بات کریں تو پھر تو یہ احرام قابل احترام ہے, کیونکہ اس کو مکہ مدینے کی ہواؤں نے چوما ہے یا یہ مدینے کی گلیوں میں گھوما ہے نا. کیوں مکہ شریف میں جب حج کے بعد جو مدینے جاتے ہیں تو سارا سامان مدینے شریف لے جاتے ہیں, اس میں احرام بھی ہوتا ہے. بعض یہ کہ پہلے بھی اگر جاتے ہیں تو احرام جو ہے وہ مدینے طیبہ سے باندھ کر آتے ہیں. تو یوں بہرحال احرام پھر ایک عبادت میں یہ استعمال ہوا. ایک بڑی اچھوتی عبادت میں استعمال ہوا ہے, تو یہ ایک مطلب یوں ایسا لگتا ہے کہ یہ احترام والا ہو گیا, اس کا ایسا استعمال نہ کریں جو بے ادبی والا ہو. تاہم اگر کسی نے کیا بھی تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے, اس کی ملک ہے, اس کا کپڑا اس کو پھینک دینا یہ بھی درست نہیں ہے. آپ بولو دریا میں ڈال دوں ٹھنڈا کر دوں تو یہ بھی ایک مال ہے, مال اس طرح بیکار دریا میں بہا دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو ماشاءاللہ ساحل نے سوال کیا, اللہ ان کو برکتیں دے, باقی ان آنکھوں نے دیکھا ہے حج کے بعد آئے ہائے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے احرام جو ہے نا کچرا کنڈیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں, ان آنکھوں نے دیکھا ہے پورے پورے قافلے کے بڑے بڑے گٹھڑ بنا کر احرام کے, سنگل ڈبل گٹھڑ یہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ اپنے کیا مطلب اے سوچ ہی نہیں ہے, ذہن ہی نہیں ہے اس طرف. ویسے بھی ایک مال ہے یہ, یوں ضائع کر دینا, اگر ادب کا ذہن نہیں بھی ہے تب بھی ذرا اس کا استعمال تو ہے نا, کپڑا ہے نہیں تو. جو خوش نصیب ہیں جو اہل ادب ہیں یہ اپنے کفن میں رکھنے کے لیے بھی رکھتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو مدینہ شریف کی گلیوں سے گھوم کر آیا ہے نا, اور اس پر تو کچھ نہ کچھ تو آب زمزم شریف کے اثرات تو ہوتے ہی ہوں گے, اس پر آب زمزم پیتے ہیں. آب زمزم پینے کے بعد کھڑے کھڑے پینا, کعبے کی طرف رخ کر کے پیا جاتا ہے, پھر یہ کہ بدن پہ ڈالا جاتا ہے, بدن پہ ڈالتے نہیں لوگ ہے, ڈالا جاتا ہے, ڈال ہم نے ایک بار ڈالا ہے, بدن پہ بھی ڈالے سب جگہ اس کو برکتیں. تو جب احرام کی حالت میں پیے گے تو احرام کو آب زمزم شریف بھی ظاہر ہے کہ اپنی برکتیں دے گا. تو یوں یہ احرام جو نا یہ اس کا ایک ایک دھاگا با برکت ہے. میں تو اپنی بات بتاؤں نا, میں نے کئی بار ایسا کیا کہ جب احرام جیسے ہے میرا تو یہاں سے بھی لے گیا, اس کا کوئی دھاگا الگ ہو گیا, تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو یہ نہیں اب اس کو ساتھ رکھنا ہے کہ یہ پورا احرام چلا مکہ مدینے کے لیے, اب یہ بیچارہ دھاگا جوش میں آ کر الگ ہو گیا تو اس کو دھکا مار دینا ہے, نہیں نہیں تو بھی چلتا ہے, یہ دھاگا لے جانا ہے ساتھ یا کسی کو پیش کر دینا ہے جو اپنے ساتھ حاجی کے بھائی اس کو مدینی کی فضاؤں میں چھوڑ دینا. اس طرح کی اور چیزیں بھی, میرا تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز میرے ساتھ مکے مدینے کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ لے جانا ہے, مثال کے طور یہ پیالہ ہے اب اس کا ٹکڑا ٹوٹ گیا, اب یہ چلا مدینے میرے ساتھ یہ ٹکڑا یہاں تڑپتا چھوڑنا نہیں ہے, تو مدینے لے جانا ہے اس کو, وہاں کی فضاؤں میں ڈال دینا ہے. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے, دیکھو ہر بات میں دلیل نہیں مانگی جاتی, جو بات شریعت سے نہیں ٹکراتی نا وہ جائز ہوتی ہے, اور عشق میں جو بھی اس طرح کے افعال ہو نا تو اس کی گنجائش ہے. نبی کی تعظیم و توقیر کرو, ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کریم تو مفسرین لکھا ہے کہ جو بھی نیا طریقہ تعظیم کا ایجاد کیا جائے, بعد میں بھی ایجاد ہوتا رہے اور وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے دائرے میں, تو وہ بھی اس آیت کے تحت داخل ہے. تو ہم مدینہ کی تعظیم کیوں کرتے ہیں بھائی, اپنے ابو رہتے ہیں امی رہتی ہے اس لیے نہیں نا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو مدینہ تو ہم کو اس لیے پیارا ہے, اس کو تو جتنا ادب کریں یہ کم ہی کم ہے, یہ پورا پورا احرام پھینک دینا یا یہ نہیں 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 ہونا چاہیے, ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہیں مکہ مدینہ میں سے اگر لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو دے دیا جائے, کسی کو گفٹ کر دیا جائے, لیکن اللہ کرے کہ ہم باادب بن جائیں, باادب با نصیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. میرا امیر اہل سنت سے یہ ایک سوال ہے کہ بارشوں کی وجہ سے اگر کہیں پہ قبر کوئی کھل جاتی ہے تو اسے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟
ہاں, اس کو جو بھی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے, دھس گئی ہے, شگاف پڑ گیا ہے, جو بھی گڑا پڑ گیا ہے, سوراخ ہو گیا ہے, اس کے اندر دیکھنا نہیں ہے, یہ امتحان ہے, دیکھنے کو بڑا دل کرے گا, دیکھنا نہیں ہے, یہ اللہ کے راز ہے, اس کو بس بند کرنے کا حکم ہے کہ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو بند کر دے. یہ بات بات پہ لوگ کھود رہے ہوتے ہیں قبریں, تو اس کی اجازت نہیں ہے کھودنے کے لیے, یہ کہ یا تو یہ کہ کسی کی زمین میں دوسرے نے اس کی اجازت کے بغیر مردہ دفن کر دیا, اب وہ اپنی زمین میں سے اس مردے کو نکلوا سکتا ہے، بہتر یہ کہ نہ نکالے، نکلوا سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، یا اس کے اندر کوئی رقم ساتھ میں دفن ہو گئی ہے تو رقم نکالنے کے لیے اس کو کھودا جا سکتا ہے، اس طرح کی ضرورت کے تحت تو قبر کھولی جا سکتی ہے. باقی یہ کہ یہ بارش میں دھس گئی ہے تو سلے نیچے گر پڑی ہیں تو کفن نظر آ رہا ہے تو یہ ہٹاؤ اس کو دو، اس کی شرن یہ جائز نہیں ہے. لوگ کر رہے ہیں، اس طرح کرتے ہوتے ہیں، یہ گناہ گار ہے. پھر ٹھیک ہے وہ مدنی باہر بن گئی اور بدن سلامت تھا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن شرن انہوں نے جو کیا یہ گناہ کا کام تھا. اس لیے جب بھی کوئی ایسی صورت حال ہو نا، یہ تو میں نے مسئلہ بتا دیا کہ اس کی وجہ سے کھلنا ہی نہیں ہے نا قبر، تو بہرحال یہ کہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے. ہر مسجد کا امام مفتی نہیں ہوتا، صرف مفتی اسلام جو ہو نا، واقعی مفتی اسلام. اور پھر میں یہ کئی بار میں نے کہا کہ اسٹیج کا مقرر یہ اور ہوتا ہے، بھلے نام کے ساتھ اس کے مفتی لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے ہوں گے مفتی صاحب، تجربہ کم ہوتا ہے، راتیں جاگ کر وہ دن کو اپنے دارالافتاء میں پتا نہیں کتنا کریں گے. جس کا کام ہی فتویٰ نویسی ہو اور تدریس ہو، طلبا کو پڑھانا ہو، اور رات دن قال اللہ و قال الرسول کی تکرار ہو نا جس کی، وہ منجاوا مفتی، اس سے پوچھنا چاہیے. یہ میں آپ کو ایسا مشورہ دے رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. ورنہ صحیح میں بولتا ہوں، بہت سارے ایسے لوگ بڑے بڑے، ان کے نام اور حساس طبیعت ہے نا، تو کبھی وہ بیان میں مسئلہ کرتے ہیں نا تو یہ مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں، مسئلے کا مسئلہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. اس میں اتنی غلط بعض اوقات ہوتی ہے کہ میں کروں کیا ہے، سمجھا بھی نہیں سکتا کہ پھر میرا مسئلہ کر دیں گے کہیں. یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی میری بات، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. میں اپنے آپ کو ایک گناہگار بندہ تصور کرتا ہوں، علماء کی جوتیاں سر پہ اٹھائی ہے اس کا فیض ہے، باقی میں خود جو بھی ہوں آپ کے سامنے ہوں. تو شرعی مسائل بہت، یہ علم فقہ جو ہے نا یہ آسان نہیں ہے، سب سے افضل علم بھی یہی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے. جتنے بھی علم ہے، تفسیر، علم حدیث، بہت سارے علوم ہیں، علم فقہ یہ افضل علم ہے سب سے، اور سب سے مشکل علم ہے. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے بارے میں یہاں تک لکھا کہ بس جس کو توفیق الہی ہو، جس پر کرم ہو، وہ فقہی گتھیاں جو ہے نا وہ سلجھائے گا، باقی ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کا، دارالافتاء اہل سنت کا بھی شعبہ ہے، اللہ کی رحمت سے. آپ میں یہی مشورہ دوں گا کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو، قبر کھولنے کا من ہو جائے آپ کا، تو ذرا ان سے مشورہ کر لینا، اور یہ منع کرے تو اپنے دلائل مت دینا. علماء کے سامنے اپنے دلائل دینا جو ہے نا، اپنی حماقت کا اظہار کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، گالی والی ہوتا ہے. ہم لوگ کیا ان پڑھ لوگ ان سے بحث کریں گے کہ یوں ہے نہیں، یوں ہے نہیں، یوں ہے، ان کو بہت پتا ہوتا ہے. عالم ذہین ہوتا ہے، وہ عالم ہاں، درس نظامی کی سند کوئی چیز نہیں ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں سند کوئی چیز نہیں ہے، عالم ہونا چاہیے. عالم بنے گا علم سے، سند سے نہیں. صحابہ کرام کے پاس کون سی سند تھی؟ لیکن ان کے پاس جو سند تھی محبوب کریم کی صحبت کی، وہ سند کسی کے پاس کہاں ہے؟ تو بہرحال یہ کہ عالم ہو، یہ ذہین ہوتا ہے، ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ذہین. مفتی ذہین ترین، مفتی جو ہوتا ہے نا وہ ذہانت میں لاکھوں کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے. میں اپنے، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں اپنے تجربات سے عرض کر رہا ہوں، مطلب یہ میرے تجربے ہیں، یہ بہت ذہین ہوتے ہیں مفتی جو ہوتے ہیں نا. کوئی تو بزرگوں کا قول بھی ہے نا اس طرح کا، یا کوئی شعر ہے مثنوی شریف کا کہ عالم کے سامنے جاؤ تو زبان سنبھالو، اور ولی کے سامنے جاؤ تو دل سنبھالو. یہ حقیقت ہے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کے سامنے زبان سنبھال لی ہے، نہ کچھ بھی بولیں گے، اس کے بعد اس کی ہزار تعویلات ہوں گی. لیکن آپ اگر مجموعہ شر ہے یا شر کا پیکر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے یہ چپ ہو جائے عالم، اب جہاں میں نہیں کرے گا. عالم ربانی ہوگا تو آپ کے یہاں میں نہیں کرے گا، خوشامد خور ہوگا تو ہاں میں آپ ہی کر کے آپ کو مزید ڈوبتے کو ایک دھکا اور دو والا کر بیٹھے گا اور آپ ڈوب جائیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ بھی ہو، آپ دنیاوی علوم میں کتنے ہی ماہر ہو، یا ویسے بھی آپ نے بھلے کتنا ہی مطالعہ کیا ہو، لیکن عالم جو ہوتا ہے نا مفتی، یہ اس کا احترام بھی کرنا ہے. اور یہ جو فرمائے اس پہ بلا کیوں چرا لبیک یا سیدی، میرے آقا حاضر ہوں، جیسا آپ نے فرمایا انشاءاللہ وہی کروں گا. یہ اس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر ہو مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
مدني مذاكرة مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.